نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة الدهر. چند باتیں سورت کے بارے میں. پہلی بات یہ ہے کہ سورت دہر، اس کا نام سورت دہر پہلی ہی آیت میں ہینم من الدہری سے ہے، اور دہر کہتے ہیں زمانے کو. کچھ مزید باتیں ہم اس کی انشاءاللہ دیکھیں گے بعد میں. اس سورت کے دو اور نام بھی ہیں، سورت الانسان اور سورت الابرار. انسان کا لفظ بھی اسی سورت میں سے ہمیں دکھتا ہے، اور ابرار کیونکہ اس پوری سورت کے اندر جنت کی باتیں ہیں، اور جنت کی باتیں اور ساتھ ہی ساتھ جنت کی نعمتیں. بہت ہی خوبصورت سورت ہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس سورت کو سن کر گرے، بے ہوش ہوئے، اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی، جنت کی نعمتوں کی تاب نہ لا سکے. ان کو یقین تھا، اس لیے ہم تو کئی بار پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. سورت مکی ہے کہ مدنی؟ اکثر اس کو مکی کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو مدنی بھی کہتے ہیں. لیکن پوری سورت مکی، آیت نمبر 8 سے 10 تک اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مدنی سورت ہے. سورت کا بنیادی مضمون انسان اور اس کے دو مختلف رویے، یا شکر یا کفر. انسان کو صاف بتا دیا کہ جو بھی کرو گے ویسا ہی معاملہ تمہارے ساتھ پیش آئے گا. اگر اس دنیا میں شکر گزاری کے ساتھ جیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت دنیا دے گا، جس کے اندر تم اپنے آپ کو محسوس کرو گے، اپنے آپ کو پاؤ گے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دیا تھا اور تم نے اس کی قدر کی. اور اگر اس کے بعد نہ شکری کرتے ہو تو جہنم ہے. یہ وہ صورت ہے کہ جس پوری صورت میں اکثر آیات جنت کی ڈسکرپشن ہے. اگر حقیقت میں تصور کی آنکھوں سے جنت دیکھنی ہو تو پھر آپ اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ کا ایمان بھی پھر بڑھتا جائے گا کہ حقیقت میں وہ جنت آنے والی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے. ہم صورت کی باقی باتوں کو انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ لیں گے، کیونکہ ایک واقعہ بھی صورت کے ساتھ منسلک ہے. جہاں وہ آیت آئے گی وہاں ہم دیکھیں گے. بہت ہی شعور بیدار کرنے والی صورت ہے. پارے کا جو تھیم ہے دعوت اور تبلیغ، اس ناطے سے صورت دہر جو ہے انسان کی دنیا میں آمد اور اس کے بعد اس کا حق ادا کرنا یا نہ کرنا، اس کے تھیم کے گرد گھومتی ہے. اور یہ موضوع بہت ہی مؤثر ہوتا ہے تبلیغ میں. شروع میں مسائل کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ پریشان ہو جائیں، بلکہ ان کو ایسی باتیں بتائیں جس سے دل میں جگہ بن جائے اور وہ دل کو کھلا پائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بے شک گزرا ہے انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں. حل بظاہر سوال لگتا ہے، لیکن یہاں قد کے معنی میں ہے، یعنی یقیناً ایسا ہوا. اس میں سوال نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ اہمیت بتا رہے ہیں کہ انسان ذرا یاد تو کرو کہ تمہاری زندگی میں ایک ایسا وقت بھی گزرا کہ تم کوئی چیز نہ تھے. الانسان سے اگر یہاں آدم علیہ السلام کو مراد لیا جائے اسم جنس کے طور پہ، تو مراد کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں نہیں آئے تھے یا ان کو نہیں پیدا کیا گیا تھا تو اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وہاں پہلی دفعہ حضرت آدم کا تذکرہ ملتا ہے. وہاں پتہ چلتا ہے کہ ان سے پہلے جنات بھی تھے، فرشتے بھی تھے، زمین و آسمان بھی تھا، تو اس وقت انسان کہاں تھا؟ یہ بالکل ایسی جیسے آج کسی ایسے سیارے پہ جا کے جہاں انسانی وجود نہیں ہوتا، کوئی کھڑا ہو کے پوچھے کہ انسان کیا ہوتا ہے. اور اگر ہم الانسان کو مراد ہم میں سے ہر ایک لیں، تو مراد یہ کہ پیدائش سے پہلے ہم کہاں تھے. بچہ جب تک دنیا میں نہیں آتا، کیا اس کا کوئی وجود ہوتا؟ تو اس کا تصور، جو بچے ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں، کیا ان کے لیے دل میں تو محبت آتی ہے؟ کوئی کسی کو پتہ کہ شادی کے بعد اس کے کتنے بچے ہو جائیں گے، کس کے نہیں ہوں گے؟ تو جب انسان اس دنیا میں نہیں ہوتا تب بھی اس کا ذکر نہیں ہوتا، اور جب دنیا میں سے آ کر چلا جاتا ہے تو عموماً جو زندگی وہ بسر کر کے جاتا ہے اس کا ذکر کچھ سالوں کے بعد ختم، جیسے ہمارے دادا کے ابا اور ان کے ابا کا ختم۔ زیادہ سے زیادہ انسان یاد کرتے ہیں تو دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، اس کے بعد ہاں وہ ہماری امی کی نانی تھی۔ اگر ہم نے زندگی ایسی گزاری ہو کہ صرف اپنے ہی گھر، بچے، بیوی انہی کی ضروریات کے پیچھے لگے تو پھر ایک نسل گئی، دوسری آئی، دوسری گئی، سب کچھ ختم۔ لیکن ایک ایسی زندگی ہوتی ہے کہ جس میں انسان مرنے کے بعد بھی نہیں مر پاتا، عظیمت کی زندگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو دنیا سے گئے کتنے سال ہوئے، آج بھی لفظ بخاری آتے ہی ان کا نام آتا، حالانکہ شہر کا نام تھا، بخارا کے رہنے والے تھے، اصل نام بھی معروف نہیں ہوا جتنا ان کی کنیت اور ان کا اس علاقے سے نسبت معروف ہو گئی۔ کیوں آج ان کا نام ہے؟ انہوں نے انسانیت کو فائدہ دیا۔ فم مما ینفع الناس فینکس، سورت رعد میں ہم پڑھ چکے کہ جو لوگوں کو نفع دے گا وہی بچے گا، تو انسان کا نام اس کے نفع کے ساتھ رہتا ہے۔ جو فائدہ دے گا اس کا نام رہے گا، جو فائدہ نہیں دے گا اس کا نام مٹے گا۔ ایک اور نام کا باقی رہنا بھی ہوتا ہے اور وہ ہے برائی کے ساتھ۔ جہاں ہیروشیما پہ بم کی بات ہوگی، ناگاساکی کی بات ہوگی، کچھ ظلم و ستم کی بات ہوگی، کہیں کچھ ایسی شخصیات کی بات ہوگی، فوراً لوگوں کو کچھ نام یاد آ جائیں گے۔ لیکن عام حالات میں لوگ برائی کرنے والوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم سب اپنے آپ کو پوچھیں کہ ہم اس وقت دنیا میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کوئی یاد رکھے گا؟ دوسرا سوال، کتنے یاد رکھیں گے؟ کیا صرف میرے دو بچے، چار بچے، چھ بچے، جو بھی ہیں جس کے، یا پھر کوئی اور بھی یاد رکھے گا؟ پھر اگلا سوال لکھیے کہ کب تک یاد رکھیں گے لوگ مجھے؟ آج آپ نے اس پہ غور کرنا، اپنے لیے فیصلے کی رہے، زندگی گزارنے کا کون سا ڈھنگ چاہیے؟ فرائض کی سطح پہ جینا یا عظیمت کی سطح پہ؟ عزم کے ساتھ جینے والوں کو لوگ بعد میں بھی یاد رکھتے ہیں، فرائض کے ساتھ جینے والوں کو بہت تھوڑے لوگ یاد رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ وَاجْعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرے بعد والے لوگوں میں میرا ذکر خیر رکھنا۔ یہ اچھی بات تھی اور اس کے لیے پھر کوشش بھی کی۔ دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ کوششیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو ساتھ یہ کہیں کہ اللہ اس کا فائدہ نسلوں تک رکھنا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کر دیا کریں کہ اللہ مجھے بھی اس میں اپنی نسلوں کے ساتھ حصے دار بنائے رکھنا۔ اس کوشش میں میں اپنی اولادوں کو، اپنے گھروں کو لے کے چلوں تاکہ اس کا اثر موجود رہے۔ یہ ہے پہلا جملہ، حل عطا علی الانسان، کیا آیا نہیں انسان پر سوال ہے، لیکن اصل میں اس کے اندر اہمیت دکھائی گئی۔ دوسری بات دیکھیے گا، حین من الدہری، زمانے کا ایک حصہ۔ دہر کہتے ہیں لا متنا ہی زمانہ، ڈیوریشن آف ٹائم جو ان لمیٹڈ ہو، جس کے اندر وقت بہت لمبا ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہماری کلاس چار گھنٹے کی ہے، ہماری کلاس پانچ گھنٹے کی ہے، یہ ٹائم ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری عمر 25 سال ہے، ہماری عمر 30 سال ہے، یہ ٹائم ہے۔ دہر کہتے ہیں انلمیٹڈ، لام اتنا ہی، نہ ابتدا انسان کو معلوم ہے نہ انتہا۔ ہمیں نہیں پتہ دنیا کب بنی اور ہمیں نہیں پتہ کب ختم ہوگی۔ اور ہین سے مراد وہ وقت ہے جو اس لام اتنا ہی زمانے کے اندر کبھی واقع ہوتا ہے، جو میری عمر، آپ کی عمر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لام اتنا ہی زمانے میں ایک طویل مدت ایسی گزری کہ جس میں انسانیت کا وجود ہی نہیں تھا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب انسان دنیا میں آیا، آدم علیہ السلام کی صورت میں، لیکن اب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب پھر کوئی نہیں رہے گا۔ تیسرا جملہ، لم یکن شیئم مذکورہ، مذکورہ مفعولہ کا وزن ہے، قابل ذکر چیز، ریمبریبل، میموریل۔ اللہ کہتے ہیں انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں۔ اگر انسان کے ماں کے پیٹ کے وجود میں بچے کی تخلیق سے پہلے کے درد کو دیکھ لیں تو یہاں مراد ہے باپ کے نطفے میں ایک کیڑا، کیونکہ اگلی آیت ہی بتا رہی ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک ملے جلے نطفے سے، مخلوط نطفے سے۔ انسان باپ کے جسم میں ایک کیڑے کی شکل میں تھا، اس کا دوسرا حصہ ماں کے نطفے میں ایک انڈے کی صورت میں تھا۔ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا اور وہ دنیا میں آنے کے لیے تیار ہوا۔ نطفہ کا لفظ، وہ چند قطرے جو ڈول میں باقی رہ جائیں۔ صاف نتھرے ہوئے پانی کو بھی نطفہ کہتے ہیں۔ مرد کے پانی میں بھی اشارہ ہے اور عورت کے بھی۔ امشاج کا لفظ مشیج سے ہے، میم شین جیم اس کا روٹ ہے۔ مرد اور عورت کے پانی کے خلط ملط ہونے کو مشیج کہتے ہیں۔ مرد کا پانی جو عورت کے پانی سے مل جاتا ہے اس کو مشیج کہتے ہیں۔ اسی طرح مشیج کے لفظ کے اندر اختلاط آتا ہے، ہم نے پیچھے سبزے کے ملنے جلنے پر بھی یہ لفظ پڑھا تھا۔ کیا مطلب ہے کہ انسان دنیا میں جب آتا ہے تو کس طرح سے، کن مراحل سے گزر کے آتا ہے؟ بچے کی تخلیق اگر ہماری کھلی آنکھوں سے ہمیں نہ دکھائی جاتی ہر دن تو ہم کبھی نہ مانتے۔ یہ اتنا بڑا میریکل ہے دنیا میں انسان کا آنا، اس کا وجود، اس کے مراحل، کہ حقیقت میں اگر یہ غیب کا معاملہ ہوتا تو ہم کبھی نہ مانتے کہ آج تو کچھ بھی نہیں ہو، لم یکم شیء مذکورہ۔ اب کیا ہوا؟ امید لگ گئی۔ اب کیا ہے؟ پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، اور اب کیا ہے؟ ڈیلیوری۔ اور جس طریقے سے بچہ ڈیلیور ہوتا ہے، جو اس کے ماں کے پیٹ کے مرحلے، آپ سوچئے کہ عقل مانتی ہے اس کو؟ یہ مائی کے ایک سال سے اتنا ہی ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے بڑھتا ہے؟ پانی کا قطرہ، اتنی مختلف چیزیں مل ملا کے ایک انسان کو کیسے دنیا میں رہنے کے قابل بناتی ہے۔ پھر نطفے سے وہ پانی کے اندر جو پوری چیزوں کی انرجی ہے، کہتے ہیں کہ چار چیزوں سے مل کر یہ چیز بنتی ہے جس میں انسان کے جسم کی ساری انرجیز لگتی ہیں۔ کھاتے ہیں جو وہ لگتا ہے، جو پیتے ہیں وہ لگتا ہے، جو آپ کی طبیعت کی گرمی ہے وہ اس میں جاتی ہے، جو آپ کی طبیعت کی سردی ہے وہ ساری اس میں جاتی ہے۔ پھر انسان ایک نچوڑ، ایک خلاصے کے طور پہ شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ نبتلی ہو، ہم اس کو آزماتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو سورت ملک میں ہم پڑھ چکے، کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ کی ذات نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ آزمائے۔ یہاں بھی بات آ گئی ابتلا کی۔ پہلا ابتلا تو کیا ہے؟ کہ آنے کے بعد رب کو رب مانتے بھی ہو کہ نہیں، اور دوسرا ابتلا کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں آنے کے بعد جو رب نے کہا ہے کرو وہ کرتے بھی ہو کہ نہیں، اور جس سے روکا ہے اس سے رکتے بھی ہو کہ نہیں رکتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ سورۃ ملک کی آیتوں کو جا کے دوبارہ سن لیں، اس کی تفسیر۔ کیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک کمرہ امتحان میں بیٹھا انسان ایک پارٹی ہال میں بیٹھے ہوئے سے بالکل مختلف سوچ رکھتا ہے، مزاج بدل جاتے ہیں، ٹاکنگ بدل جاتی ہے۔ جو لوگ دنیا کو پارٹی ہاؤس سمجھتے ہیں ان کا سٹائل بدلا ہوا ہے، لیکن جنہوں نے حقیقت میں اس کو آزمائش سمجھا وہ اپنی عقل، اپنے ارادے اور اپنے اختیار کو اللہ کے آگے جھکاتے ہیں۔ وہ کائنات میں رکھی ہوئی ان ساری چیزوں پہ غور کرتے ہوئے شریعت جو ملی اس کے احکامات کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ آزمائش شروع کیسے ہوئی؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ہم نے اس کو سننے دیکھنے والا کر دیا۔ دو صلاحیتیں انسان کی، سمیعًا اور بصیرًا۔ عموماً دیکھیے کہ لفظ یہ دونوں کس کے لیے آتے ہیں؟ اللہ کے لیے آتے ہیں نا، السمیع البصیر۔ اگر ہم ترجمہ نہ پڑھیں اور ایک دم کوئی کہہ دے آپ سے اس آیت میں، سوال کرے یہ بتائیں جی اس آیت میں سمیعًا بصیرًا کیا ہے، تو میرا خیال ہے 80% لوگ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیں گے اللہ کی صفات ہے، حالانکہ انسان کی صفات کی طرف اشارہ ہے۔ فہم، مشاہدہ، سننے والا نہیں بلکہ دعوت حق کو قبول کرنے والا، سنانے والا، سننے والا، دیکھنے والا نہیں بلکہ نور حق کو دیکھنے والا، عقل، فہم۔ اللہ نے یہ سب کیوں دیا؟ کہ یترک سدا، چھوڑ دیا جائے، شتر بے مہار کی طرح ایک انسان اس دنیا میں رہے۔ انسان کو دنیا میں کسی مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، ایسے نہیں ہے کہ جیسے درخت اور جانور ہیں، کوئی مقصد نہیں، کچھ نہیں، یا جب مقصد پورا ہوا کاٹ لیے گئے، بچے پیدا کر دیے کونٹنی نے 8-10، اب اس کی موت کا وقت آ گیا۔ انسان کی تخلیق جانوروں اور پرندوں اور پودوں کی تخلیق سے بالکل فرق ہے۔ یہاں مر کر فنا نہیں، یہاں اصل میں مرنے کے بعد اصل زندگی ہے. رہبانیت میں کہتا مر جاؤ ختم, اسلام کہتا ہے نہیں, یہ دار الجزا بھی نہیں ہے, وہ اگلی دنیا میں دکھنے والی ہے, نہ یہ کوئی چراگاہ ہے کہ آؤ چرو چگو کھاؤ پیو چلے جاؤ, اور نہ یہ تفریح گاہ ہے کہ بس فرحت استعمال کرو اور چل پڑو. آج ڈارونزم کے نظریے کو خود بخود کنڈیم کر دیا گیا, لیکن دنیا میں ایک ایسا دور گزرا ہے کہ لوگ ڈارونزم کی تھیوری کو اتنا زیادہ مانتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بس اس دنیا میں انسان جانوروں کی بدلی ہوئی ایک شکل ہے, تھوڑا عرصہ جیے گا اور اس کے بعد دوبارہ ختم ہو جائے گا. فرمایا نہیں, مقصد اس سے بڑا ہے. اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھایا ہے, یعنی اپنے راستے دکھائے. توحید کو مانو, اللہ کو مانو, پہچانو. اِمَّا شَاكِرًا, اب چاہو تو شکر گزار بن جاؤ. وَإِمَّا كَفُورًا, اور چاہو تو احسان فراموش بن کے جیو. ہم نے انبیاء کرام کے ذریعے کتابیں دیں, ہدایت کے راستے دکھائے, کون سی راہ سیدھی ہے کون سی راہ ٹیڑھی ہے سب کچھ دے دیا. اب اس کے بعد جو دل چاہے کرو. کسی کو دکھا دیا جائے کہ یہ راستہ جو ہے یہ باغ کو جاتا ہے اور یہ دوسرا راستہ جو ہے یہ جیل کو جاتا ہے, جس پہ مرضی چلو. لوگ صرف اپنی عقل کا استعمال کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کی جینز کے اندر یہ چیز فیڈ کی ہے کہ اس دنیا میں جیسی زندگی بسر کرو گے اس کا یقیناً کوئی نتیجہ نکلے گا. انسانوں میں جیسے رہو گے تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. انسان اصل میں امتحان کے پرچے ہیں. زندگی کی آخری سانسوں تک اس امتحان کا سلسلہ رہے گا, اور موت کیا ہے؟ ڈیڈ لائن, ختم, ٹائم اپ. قبر کیا ہے؟ انتظار. دو تین مہینے کا ہوتا ہے عموماً ایک امتحان دینے کے بعد, اور اس کے بعد میدان محشر کیا ہے؟ جس کے اندر آپ کی ریزلٹس اناؤنس ہو رہے ہیں, آپ کی گریجویشن ہے. اور جنت اور جہنم کیا ہے؟ اس ڈگری کے بعد ملنے والی جاب ہے. اچھی کر لو گے تو جنت میں جاب مل جائے گی, برے کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. اس لیے اگر آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن نے کتنا واضح کھول دیا, آپ اگر پورے قرآن میں سے لفظ نبتلی ڈھونڈے نا تو آپ کو کئی مختلف اینگل ملیں گے. اتنی مختلف آزمائشیں میری اور آپ کی, کسی کی بیماریوں کی آزمائش, کسی کی عقل کی آزمائش, کسی کی نعمتوں کی آزمائش, کسی کی انٹیلیجنس کی آزمائش, کسی کی غربت کی آزمائش, اور اللہ نے انسان کو ہوش گوش رکھنے والا بنا دیا. سوچو, غور کرو, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, میرے ہی ساتھ کیوں ہوا, بار بار کیوں ہوا, ایک بار کیوں نہیں ہوا. غور کرتا جائے انسان, اس کو خود بخود اپنی غلطیاں بھی دکھتی ہیں, اور اگر خیر ہوتی ہے تو اس کو پھر اس کی خیر بھی دکھتی ہے. ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو غافل نہیں سمجھنا چاہیے. اور یہ جو بات ہے نا کہ اما شاکرم و اما کفورا, انا ہدیناہ کے بعد, اصل میں یہ وہی چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ بلد میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہا. وہاں بھی ہم جا کے اس کا تذکرہ کریں گے کہ ہم نے دو راستے دکھا دیے, ایک خیر کا راستہ, ایک شر کا راستہ. سورۃ شمس میں آتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اور قسم انسان کے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے تمام ظاہری اور باطنی قوتوں سے استوار کیا. پتہ کیا چلا؟ کہ ہر بندے کے اندر گناہ کا بھی مادہ موجود ہے اور نیکی کا بھی ہے. الہام اچھی بات کا بھی ہوتا ہے اور الہام بری بات کا بھی ہوتا ہے. جب لوگ اس قسم کی باتوں کو اپنی مرضی سے کرتے ہیں جس سے وہ روک سکتے ہیں, اللہ کل پوچھے گا. اللہ کی ذات نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک شاہکار بنا کر بھیجا. کیسا استعمال کرتے ہو, کیا کرتے ہو, یہ سراسر تمہاری اپنی مرضی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی. عقل لب کب بنتی ہے؟ جب اس میں تفکر شامل ہو جاتا ہے. کائنات پہ غور کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, میرا حساب ہوگا, مجھے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی. دوسری چیز سورۃ قیامہ میں ہم پڑھ چکے, نفس لوامہ. عقل کے اوپر ایک چوکی دار رکھ دیا. اپنی ذات میں ہماری جو عقل ہے نا, یہ بڑی ہوشیار ہوتی ہے. جیسے کچھ لوگ کلیور ہوتے ہیں نا, ایکسٹرا کلیور, کام کے بہت ہوتے ہیں, لیکن ان کے اوپر پھر کسی بندے کو چوکی دار رکھنا پڑتا ہے, ورنہ ان کا نفس ان کو
خرابی پہ ڈالتا ہے نا تو وہ اچھے کام کو بھی برا کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل کو عیار بنایا, ہوشیار ہے, اس کو اپنا فائدہ بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اوپر ضمیر ڈال دیا, چوکی دار ڈال دیا نفس لوامہ کا, کہ دیکھو یہ عقل جب بہت ہی زیادہ ادھر ادھر بہکنے لگے گی نا اس کی باغیں کھینچ دینا. پھر ایسا انسان گناہ کر کے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سکھ کی نیند سوئے, چین کی نیند سوئے, کسی کو نقصان دے کے بندے کو خوشی ملے, امپاسیبل ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے اندر جنگ لگی ہوئی ہے. دیکھیے کہ اگر آپ دیکھیں نا تو دنیا میں عموماً دو محاذ ہیں, ایک ہمارے اندر اور ایک باہر. مثلاً کیسے؟ باہر کا محاذ جو ہے نا خیر اور شر والوں میں, مثلاً ایک طرف دین پھیلانے والے, ایک طرف شر پھیلانے والے, وہ اس کو برا کہتے ہیں, وہ اس کو برا کہتے ہیں. یعنی ایک طرف علماء کرام ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں, جو لوگوں کو قرآن سے جوڑتے ہیں, سنت سے جوڑتے ہیں, اور دوسری طرف ہے شیطان کے چیلے چانٹے, وہ کہتے ہیں موج کرو, مستی کرو, دنیا میں بار بار تھوڑی آنا ہے, یہ تو فن کا نام ہے, اور سمر از فن ٹائم, اور لائف از فن فلیکس, اور دس اینڈ دیٹ. اب یہ دونوں آپس میں عموماً ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں. یہ ایک جنگ ہے باہر کی. ایک دوسری جنگ ہے جو اس چھوٹے سے وجود کے اندر ہے. یہ دنیا جتنا بڑا جہان ہے نا, یہ ہمارا 5-6 فٹ کا جسم اسی کا ایک چھوٹا سا منیچر ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں کتابیں تصوف کی, انہوں نے اس انسان کو پورے جسم سے رکھا ہوا ہے. مثلاً کیسے؟ یہ دیکھیں جو ہماری اسکن ہے نا, کہتے ہیں یہ مٹی ہے, کائنات میں جو مٹی ہے, اسکن پہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں کہ یہ جھڑی بوٹیاں ہیں. یہ جو ناک ہے ہمارا, اس کو وہ پہاڑ کہتے ہیں. یہ آنکھیں جو ہیں نا, اس کو چشمے اسپرنگس کہتے ہیں. یعنی انہوں نے ایک ایک چیز کو گن گن کے اس کائنات کے ساتھ ویریفائی کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ عالم اکبر ہے دنیا, اور انسان عالم اصغر ہے, ایک چھوٹا جہان ہمارے اندر ہے. اس کے اندر بھی ہر وقت چکیاں چل رہی ہیں, اس کے اندر دریا ہے, اس کے اندر سمندر ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ کیسے جوش آتا ہے, ایسے لگتا ہے سمندر بہہ پڑے, کبھی آنکھیں بہتی ہیں ایسے لگتا ہے برسات لگ گئی, کبھی اندر زلزلے آتے ہیں, کبھی اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. یہ ام مشاکرن و اما کفورا کی کیفیات ہے. جیسی جنگ باہر لگی ہے نا, ایسی جنگ اندر بھی لگی ہوئی ہے, نفس لوامہ اور نفس امارہ کی. نفس امارہ کہتا ہے سو جاؤ جسم کو آرام دو, نفس لوامہ کہتا ہے اٹھو نماز کا وقت ہو گیا. اخیر غصہ آتا ہے, آپ اٹھ جاتے ہیں, نہیں اٹھتے سوتے رہتے ہیں, اگر اٹھ گئے شاکرن, سوتے رہ گئے کفورا. کوئی کہہ ہی نہیں سکتا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سوتے ہیں تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اب اللہ کے آگے دوبارہ بھی ایک دن اٹھنے والے ہیں. یہ جنگ چلتی ہے, ہم انسان ہیں, ہم کمزور ہیں, اللہ کو ہمارا خوب اچھی طرح پتہ ہے, لیکن اللہ کی ذات جو ہے اس نے ہم سب کے لیے بہت ساری نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں. دو طرح کی نشانیاں, ایک آفاق میں کائنات کے اندر, اور ایک ہے انفس میں, نفس میں. سورہ زاریات میں ہم پڑھ چکے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون, لوگوں تمہارے تو اپنی ذات کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں, تم اپنے اس دنیا میں چلنے پھرنے, کھانے پینے, پیدا ہونے مرنے کو دیکھ لو, تمہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تاریخ سے ہمارے لیے بہت سارے سبق رکھے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل, اللہ نے ہمیں اس سے بہت کمپلیکس بنایا جتنے ہم ہیں. عموماً دیکھیں ہماری زندگی اپنے بارے میں کیا, نماز پڑھی, روزہ رکھا, کھانا کھایا, کپڑے گھر صاف کیا, زندگی ختم. عام ایک جو کامن وومن ہے اس کی زندگی یہی سمجھی جاتی ہے نا. اب جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بھی آپ کے اندر ہے, یہ بھی میرے اندر ہے, ہو سکتا ہے سن کے کسی کے دل میں آئے کہ پتہ نہیں, پھر تو ہم بہت ہی کمپلیکس قسم کے انسان ہیں. کچھ لوگ بالکل سطحی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں, لیکن جو حقیقت میں ان ساری قوتوں کا استعمال کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو بہت زیادہ خیر کا بنا دیتا ہے. اس لیے غور کرنے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے مختلف طریقوں سے باندھ کے رکھا ہوا ہے. بلی کو آپ دودھ ڈال کے دیں نا تو آپ کے پاس بیٹھ کے پیے گی, پاؤں بھی چاٹے گی بعد میں, اور دوسرے وقت میں آپ کچن میں گوشت دھو رہے تھے کوئی کام کے لیے اندر کے, کھڑکی میں سے بلی آئے گی اور وہ ایک گوشت کی بوٹی اٹھائے گی, کہاں کھائے گی؟ وہاں کھڑی ہو کے کھاتی, بھاگ جاتی ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ جو دودھ آپ نے اس کو ڈال کے دیا تھا یہ حلال ہے اس کے لیے, اور جو بوٹی اس نے لی یہ چوری کی ہے, یہ حرام ہے. ایک جانور میں اس کی سمجھ ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, تو کہ انسان میں نہیں ہے. ان نہ ہدیناہ السبیل, ہم نے راستے دکھائے ہوئے، بھولے بن کے جی جائیں یا آپ کی مرضی میری مرضی، اللہ نے ہمیں سب صلاحیتیں دی۔ سب کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں جیسی زندگی بسر کریں گے ویسا ہی انجام ہوگا۔ آخر میں کئی انبیاء کرام آتے ہیں، کفر پہ آپ کہتے ہیں لوگ ان کا کیا قصور ہے، جو کرسچن گھر میں آئے اس کا کیا قصور ہے، کوئی مسلم میں آ گیا تو اس کی خوبی ہے؟ نہیں، انبیاء کرام کا آنا تو ایک بالکل آخری رہا، انہوں نے بتایا یہ جنت ہے یہ جہنم ہے یہ اچھا ہے برا ہے۔ اللہ نے تو انسان کی فطرت میں یہ سارے موٹیو ڈالے ہوئے ہیں، اس کی جبلت اس کو بتاتی ہے کہ حق کیا ہے برا کیا ہے، فطرت انسان کی بتاتی ہے، کائنات بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے، انسان کا نفس اس کو بتاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر انسان نہ سمجھے اس کی مرضی، نہ سمجھنے والے انسانوں کا انجام بتایا گیا۔ اِنَّا تَتْنَ لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، بے شک ہم نے بالکل تیار کر کے رکھی ہیں کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ صرف ایک آیت ہے اس صورت میں جہاں جہنمیوں کا تذکرہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتے، یا بس سلاسل زنجیریاں ہیں، کھلے پھرتے تھے نا، اب ان کو باندھنے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے نفس لوامہ کی زنجیر سے خود کو نہیں باندھا نا، ان کو جہنم کی زنجیروں سے باندھا جائے گا۔ وَأَغْلَالَ طَوْق، جنہوں نے اللہ کی غلامی کے پھندے گلے میں نہیں ڈالے، ایسے لوگوں کو جہنم کے پھندے ڈالے جائیں گے۔ اور جنہوں نے اس دنیا میں اللہ کی فرما برداری یا اللہ کے دین کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے خود کو کہہ سکتے ہیں آپ کے مشکلات میں نہیں ڈالا، اللہ پھر ان کو بھڑکتی ہوئی سعیر میں ڈالیں گے۔ یا ہم یہاں پاک ہوں گے یا وہاں پاک ہوں گے، بس چھوٹا سا جملہ اپنے لیے سمجھ لیں کہ مجھے کہاں پاک ہونا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نا ہمارے بڑے گناہ، پچھلی زندگی کے گناہ، کیا کرتے تھے وہ کرتے تھے، اب توبہ کر لی۔ ایک بڑی باریک سی بات کہنے لگی ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی سنت جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ندامت سے، شرمندگی سے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ آپ اس کو تھوڑا سا ویژولائز کریں مائنڈ میں، مثلا یہاں ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے کاغذوں کا، جو بھی ٹریش کو سمجھ لیں، ٹریش پڑا ہوا ہے، گناہ جتنے یہ ٹریش ہوتے ہیں، ایک وہ جگہ جو بالکل کلین اینڈ کلیئر ہے، وہ ہے وہ شخص جس نے گناہ نہیں کیا یا کم کیا یا اس کے اندر وہ گناہ نہیں تھے، میلان نہیں تھے۔ اب آپ اس ٹریش کو کیسے ختم کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں کہ بس ایک چھوٹی سی تیلی لگا دو، جل جائے گا۔ آپ امیجنیشن میں لائیں کہ یہ تیلی لگانا توبہ کرنا ہے، کہ میں اپنے پچھلے گناہوں کو جلانا چاہتی ہوں، لیکن کیا ٹریش کو آگ لگانے کے بعد وہ جگہ بالکل اس پہلے والے صاف والی جگہ کے برابر ہو جائے گی؟ کرنا کیا پڑے گا؟ پہلے تیلی لگائی، بلکہ اور گند ہوگا، اور بو آئے گی، پھر اس کے بعد جو اس کی کچرا رہ جائے گا نا، اس کو اٹھانے کا کام کرنا پڑے گا، وہاں سے موو کریں، سوچیں، یہ سیکنڈ سٹیپ ہوا۔ پھر اس کے بعد جہاں سے ٹریش نکلتا ہے نا، وہاں نیچے کچھ نہ کچھ گندگی رہتی ہے، پھر آپ کو پانی کے ساتھ دھونا پڑے گا۔ اور بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کمرے میں اسمیل ہو، مثلا ڈسٹ بین کسی کی بہت گندی ہو یا بہت دن بعد ہوئے، تو سب کچھ کریں لیکن اس کے اندر پھر بھی اسمیل ہوتی ہے، پھر خوشبو دینی پڑتی ہے، پھر صاف ہوتی ہے نا۔ اب آپ لے آئیے کہ ہم نے کی توبہ، اللہ نے کر دیا معاف، آگ لگ گئی، ٹریش جلنے لگ گیا، کیا بیٹھ دیں جا کے؟ نہیں، پھر جلائیے، پھر اپنے جسم کو کھپائیے، پھر مزید بھاگ بھاگ کے نیکیاں کریں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے، العدل بھی ہے، وہ عدل کرنے والا ہے۔ ایک گناہ کر کے آگ بجھا کے آ رہا ہے، ایک ہی آگ جلی نہیں، اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اس نے مزہ کیا تو اس نے نہیں کیا۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جس نے پچھلی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں، اگلی زندگی میں اتنی نیکیاں کرنے کا عزم اور ارادہ کرے۔ جتنا اس نفس کو گناہوں میں موٹا کیا، اتنا اس کو نیکیوں میں پتلا کرے، اس چربی کو پگھلائے تاکہ اس کا نفس ٹوٹے۔ کل جتنے قبر اور تکبر کا شکار تھا، جو اتنی نیکیاں کرے، اللہ تعالیٰ جہنم کی زنجیروں سے ہمیں بچا لے گا۔ خود کو باندھو، جتنا ہم خود کو یہاں پاک کرتے جائیں گے، اتنا وہاں انشاءاللہ سہولت ہوگی۔